الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه ہمیں عالم ارواح سے چلاتے ہیں، اور ماں کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں، رحم مادر میں پہنچاتے ہیں، وہاں سے پھر اس دنیا میں لاتے ہیں، یہاں سے پھر ایک اور دنیا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، اس میں لے جاتے ہیں، اور برزخ سے پھر ہمیشہ کی زندگی آخرت میں ہمیں پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ نے ہماری روحیں پیدا کی، اور روحوں کو پیدا کر کے عالم ارواح میں ہمیں اکٹھا کیا. الارواح جنود مجندہ، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روحیں جونڈ کی جونڈ تھی، جو چیز بہت بڑی تعداد میں ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہو اسے جھنڈ کہتے ہیں، درختوں کا جھنڈ، پرندوں کا جھنڈ. تو روحیں اتنی زیادہ تھیں، اتنی زیادہ تھیں کہ وہ گروپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی تھیں. عالم ارواح میں ایک دوسری دنیا ہے، یہ سب سے پہلی دنیا عالم ارواح، اور وہاں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالو بلا، تو ہم سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہماری رب ہیں. اس لیے کہ وہاں دنیا کی کوئی کثافت نہیں تھی، دنیا کی کوئی گندگی، کوئی میل نہیں تھا، اس لیے ہر روح کو پوری کلیئرٹی اور پوری وضاحت کے ساتھ حقیقت کا اور ریالٹی کا نقشہ نظر آ رہا تھا. یہ دنیا جو ہے یہ کثیف ہے، کثافت والی ہے، گندگی والی ہے، میل والی ہے. تو جیسے یہ ہمارے گھروں میں غبار اڑتا ہے، کارپیٹ پہ بھی آتا ہے، غبار اڑتا ہے، ونڈو سل پر بھی آتا ہے، شیشے پر بھی آتا ہے، تو تھوڑے تھوڑے دنوں کی وجہ سے پہنچنا پڑتا ہے. اور انڈیا چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، دیہات میں تو روزانہ پہنچنا پڑتا ہے، وہاں کثافت زیادہ ہے، وہاں گندگی زیادہ ہے. عالم ارواح میں کوئی کثافت نہیں، وہاں کوئی گندگی نہیں، وہاں کوئی میل نہیں، تو وہاں نقشہ دھندلا کبھی نہیں ہوتا. یہاں جو ہے اس دنیا میں انسان کوئی گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، غلط بات بولتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے. تو اب نقشہ اس کا دھندلا ہوگا. اب دین کی سمجھ میں فرق آ جائے گا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، بہت اونچے درجے کے. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علم و عمل کی دنیا کے اساتین ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں. یہ ان کے پاس گئے، ان کے مرید ہوئے، ان کو اپنا شیخ بنایا اور ان سے تربیت لی. تو ایک شخص نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور ایک ایسے شخص کے مرید ہو گئے جو عالم بھی نہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باضابطہ جو درس نظامی ہوتا ہے ہمارے یہاں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ نہیں پڑھا تھا، کافیہ تک کی تعلیم تھی، یعنی آدھے مولوی. اس کے بعد کچھ عذر پیش آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے تعلیم منقطع ہو گئی، لیکن صحبتیں اٹھائی نیک لوگوں کی، بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی، اور صحبت کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ نے انہیں ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس پہنچ گئے. اللہ نے پہنچایا. اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے اللہ تعالی شانہ نے ان سے دین کا بہت بڑا کام لیا. کیا کام لیا اللہ تعالی شانہ نے ان سے؟ اس وقت اہل حق کے جتنے مختلف شعبے دینی کام میں مصروف عمل ہیں، ان سب کی رجال سازی اللہ نے حاجی صاحب سے کروائی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ تصوف اور سلوک اور اصلاح اور تزکیہ کا شعبہ زندہ ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی وجہ سے یہ شعبہ زندہ ہے. اور بھی مشائخ کام کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں کا ہمارے زمانے میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بڑے بڑے خلفاء مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایک شخص اپنی جگہ پر امام. یہ رجال سازی کا کام حضرت حکیم الامت سے اللہ نے لیا. اور حکیم الامت کو کس نے تیار کیا؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تصوف کا کام، سلوک کا کام، تزکیہ کا کام حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اللہ تعالی شانہ نے بہت اعلیٰ پیمانے پر لیا. ان کو کس نے تیار کیا؟ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے. اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو کس نے تیار کیا؟ مولانا رشید احمد گنگوہی نے. اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے تیار کیا؟ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک تو ہمارا یہ اہل حق کا تصوف کا کام ہے، تزکیہ کا کام ہے، اس سے روشنی ملتی ہے. دوسرا کام تعلیم کا، تعلیم کا کام. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی، اور آج پوری دنیا میں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں جو دارالعلوم نظر آتے ہیں وہ سب دارالعلوم دیوبند کے بچے ہیں، اسی طرز پر، اسی نہج پر چلتے ہیں. تھوڑا بہت ماڈیفائی کر کے، سلیبس وہی ہے، کور وہی ہے. پوری دنیا میں جتنے اہل حق کے دارالعلوم ہیں ان میں سے کسی سے بھی آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہماری علمی وابستگی وہاں ہے، ہماری علمی، ہم ان کی شاخ ہیں علمی طور پر. سیاسی رائے میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن علمی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ہمارا رابطہ وہاں ہے، ہم اسی اصول پہ چلتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے تیار کیا؟ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. تعلیم راستہ ہے اور تزکیہ روشنی ہے. یہ ہماری دعوت و تبلیغ کے جو چھ نمبر ہے اس میں ایک نمبر آتا ہے علم اور ذکر. یہ شارٹ میں ہے علم اور ذکر. علم سے مراد تعلیم ہے اور ذکر سے مراد تزکیہ ہے. علم سے صرف اتنا مراد نہیں ہے کہ مکتب میں پڑھ لو، علم سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر اتنا علم حاصل کرے جس سے اسے اس کی زندگی سے تعلق رکھنے والے حلال اور حرام کا پتہ چل جائے. اس سے اگر یہ پتہ نہیں چلے گا تو دین پر چلے گا کیسے؟ تو یہ جو چھ پوائنٹ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں چھ خصوصیتیں تھیں، یہ خصوصیتیں اگر کسی کے اندر آ جائیں تو اس کے لیے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے. یعنی یہ چھ پوائنٹ تو پورے دین میں سے کچھ حصہ ہے، یہ پورا دین نہیں ہے. تو اگر یہ چھ صفت بھی کسی کے اندر آ گئی تو ابھی تو پورا دین باقی ہے. یہ چھ پوائنٹ آ گئے تو پورا دین آسانی سے آ جائے گا زندگی میں. اس میں سے ایک ہے علم و ذکر. اور چھ نمبر میں، ہر نمبر میں ایک ایک چیز ہے، اس میں دو چیزیں ہیں علم اور ذکر. ایک سات پوائنٹ نہیں بنائے گی علم. کیوں؟ اس لیے کہ علم اور ذکر ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. علم ہوگا اور ذکر نہیں، علم ہوگا اور ذکر نہیں. علم تو ہوگا لیکن ذکر نہیں. اس کا مطلب ہے کہ علم میں تو بہت اونچے چلا گیا لیکن تزکیہ نہیں ہوا، تو وہ بھی خطرہ، وہ تکبر کا شکار ہو جائے گا، عجب کا شکار ہو جائے گا. نہ دینے کے فتوے دینا شروع کرے گا. اور زندگی میں ذکر آ گیا یعنی تزکیہ کی محنت کی بغیر علم گئے، وہ بدعتوں میں مبتلا ہو جائے گا، زندقہ تک پہنچ جائے گا، دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے، نبوت کا دعویٰ بھی کر بیٹھے گا، مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے گا. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ من تفقہ ولم یتصوف، جو شخص علم تو حاصل کرتا ہے لیکن تزکیہ کی فکر نہیں کرتا، فقط تفسق، وہ فسق و فجور والی زندگی میں مبتلا ہو جائے گا. دیکھو تزکیہ کے بغیر ایک علم والا آدمی بھی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گا. اسے کہ تزکیہ کے بغیر نقشہ دھندلا رہتا ہے، دھندلا. اور من تصوف ولم یتفقہ, جو تزکیہ کی محنت میں لگے گا ذکر و فکر وغیرہ اور علم نہیں ہوگا, فقط تزندق, وہ زندق ہو جائے گا, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ ذکر کی محنت کرے گا, ذکر کی محنت کے نتیجے میں کچھ چیزیں سامنے آئے گی, شیطان ان چیزوں کے ذریعے اسے ورگلائے گا, وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے گا, مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے گا, عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے گا. اسی کے علم نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ روشنی نظر آئی, بہت بڑے شیخ تھے, روشنی نظر آئی, اور وہ روشنی جو ہے دھیرے 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 متشکل ہوئی, اس نے شکل اختیار کی, اور شکل اختیار کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے یہ کہنے کے لیے کہ آپ کو جتنی محنت کرنی چاہیے تھی آپ کر چکے ہیں, اب آج سے آپ کے لیے حلال حلال نہیں, حرام حرام نہیں, سب جائز آپ کے لیے, اب آپ جنتی ہو چکے ہیں, مزید محنت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک خاص کیفیت ہوگی, خلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر و اذکار میں مشغول ہیں, اور ایک روشنی نمودار ہو, پھر وہ فرشتے کی شکل اختیار کرے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اب آپ پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں, فرض فرض نہیں, حرام حرام نہیں, فرض آپ چھوڑ دیجئے, حرام کام کیجئے, آپ کے لیے کوئی پابندیاں نہیں. بعض جو جعلی پیر ہوتے ہیں, جھوٹے پیر, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے اب شریعت کی پابندی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ہم طریقت کی حد میں پہنچ چکے ہیں, ہم آگے والی حد میں, اب ہم آزاد ہیں, ہمیں اونچے مقام پر پہنچ گئے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تزکیہ کی محنت بھی تھی اور علم بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا. تو آپ کے علم نے دستگیری کی, اور علم کے پیچھے ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے, اللہ کا فضل ہوا کہ علم ملا, علم کی صحیح سمجھ ملی, علم نے دستگیری کی. تو آپ نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو اس دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے, جب آخری سانس تک ان کے لیے فرض فرض رہا اور حرام حرام رہا تو عبد القادر کون آ گیا کہ اسے یہ بشارت مل دی. اس لیے یہ فرشتہ نہیں ہو سکتا, یہ فرشتہ نہیں ہو سکتا, فوراً سمجھ گئے کہ شیطان ہے اور مجھے دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے. تو آپ نے پڑھا لا حول ولا قوة الا باللہ, جیسے ہی پڑھا لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ تو ہتھیار ہے شیطان کے خلاف, اس نے چیخ ماری شیطان نے اور وہ روشنی ختم ہو گئی, اور ایسا محسوس ہوا کہ وہ بھاگ رہا ہے, اور بھاگتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا, عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا. اس لیے کہ تیرے جیسے 70 بزرگوں کو جس مقام پر تو ہے اسی مقام پر وہ محنت کر کر کے روحانیت میں پہنچے تھے, اسی شعبدہ بازی سے اور اسی ٹرک سے میں گرا چکا ہوں, 70 بزرگوں کو گرا چکا ہوں, اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا, تیرے پاس علم تھا, علم کی وجہ سے تو بچ گیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے علم کی وجہ سے نہیں, میں میرے اللہ کے فضل کی وجہ سے بچ گیا ہوں. اور حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی اس کا وار تھا, یہ بھی اس کا وار تھا, اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں میرے علم کی وجہ سے بچ گیا تو میں گر جاتا اپنے مقام سے, یہ بھی اس کا آخری وار تھا, بھاگتے بھاگتے بھی اس نے وار کیا. تو دیکھو تزکیہ بھی ہے علم بھی ہے, اور اس قسم کی ساری چیزیں موت کے وقت ہمارے سامنے بھی پیش ہو آ سکتی ہیں، وہ مختلف طریقے سے ہمیں ورگلائے گا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم ہے تزکیہ نہیں ہے تو فسق و فجور والی زندگی ہو جائے گی. علم کو مال کا ذریعہ بنا لے گا، علم کو جاہ کا ذریعہ بنا لے گا، شہرت کا ذریعہ بنا لے گا، واہ واہ کا ذریعہ بنا لے گا. اور تزکیہ کی محنت ہوگی علم کے بغیر، وہ بدعتوں میں مبتلا ہو جائے گا، خود کو نبی سمجھنے لگے گا، پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرے گا. ومن جمع بینہما، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو دونوں کو جمع کر لے، علم بھی ذکر بھی، علم بھی تزکیہ بھی، فقط تحقق، یہ مضبوط ہو گیا، اب اسے آنچ نہیں آ سکتی. تو علم و ذکر، علم سے اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ تعلیم. ہر شخص اتنی تعلیم، علم کا معنی یہ میں 6 نمبر کو سمجھا رہا ہوں آپ کو، 6 نمبر کے اس مخصوص پوائنٹ کو، اس کی جو صحیح تشریح ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ علم و ذکر کا کیا معنی ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے اور خانقاہ کی پیداوار تھے اور انہوں نے یہ 6 نمبر بنائے ہیں. پہلے انہوں نے مدرسے میں پڑھا، اس کے بعد خانقاہ میں رہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان سے آگے کام لیے، اور ان کی سوانح چھپی ہوئی ہے، اس میں آپ پڑھیے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مکاتب کی محنت شروع کی، اس کے بعد اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ کرایا میوات کے علاقے میں اور لوگوں کو بیعت کروایا، اور اس کے بعد یہ دعوت و تبلیغ کی محنت شروع کی. اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. یہ جو 6 پوائنٹ انہوں نے بنائے، اس میں علم و ذکر، علم کا معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان میں اتنا علم آ جائے کہ وہ اپنی زندگی کے حلال حرام کے بارے میں کسی کا محتاج نہ رہے. میں صبح اٹھے اور ایک قدم اٹھا رہا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. آگے دوسرا قدم اٹھانے جا رہے، پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے. گھر میں شادی آ گئی، پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے. حج کے لیے چلا گیا، لوگ جس طرح طواف کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر کوئی غلطی گئی، پتہ ہی نہیں کہ سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اپنی زندگی سے تعلق رکھنے والا جتنا علم اس کو حاصل کرے، یہ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. پھر کوئی نیا واقعہ پیش آ جائے اچانک، وہ پوچھ لیا کسی مفتی کو، تو یہ بھی علم کی برکت سے آئے گا کہ سوجھ بوجھ ہوگی کہ یہاں مجھے پوچھنا ہے اور کس کو پوچھنا ہے. یہ بھی علم کا حصہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ پوچھنا کس کو ہے، کب پوچھنا ہے. ہر کس و ناکس سے تو نہیں پوچھا جاتا نا. علم اتنا آ جائے اور ذکر کتنا آ جائے. ذکر، ذکر کا کیا معنی؟ ذکر کا معنی یہ کہ صبح شام کی تسبیح کر لیں؟ نہ. ذکر کا مطلب یہ ہے، ذکر، ذکر کا معنی ہے یاد، یاد، دھیان، یاد. ذکر کا معنی یاد. اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ جب ہم بیوی بولتے ہیں تو بیوی بولتے ہی ہمارے ذہن میں کس کا نقشہ آتا ہے؟ بیوی کا. جب ہم بولتے ہیں کہ ڈاکٹر سلیم تو ذہن میں کس کا نقشہ آتا ہے؟ ڈاکٹر سلیم کا. جب ہم بولتے ہیں مولانا احمد تو کس کا ذہن میں آتا ہے؟ مولانا احمد صاحب کا. جب ہم بولتے ہیں مفتی صاحب، مفتی صاحب کا ذہن میں آتا ہے. کیلا، کیلے کا ذہن میں آتا ہے. سیب، سیب کا ذہن میں آتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوئی کیا ذہن میں آتا ہے؟ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے کیا ذہن میں آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے کیا ذہن میں آتا ہے؟ آتا ہے اللہ کا خیال؟ آتا ہے اللہ کا؟ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ زبانی ذکر کے ساتھ دل دماغ کا ذکر بھی ساتھ ہو جائے. ذکر پر انسان اتنی محنت کرے کہ اس کے دل دماغ میں اللہ کا اتنا خیال رہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کر سکے. اس حد تک ذکر کو لے جانا ہے. نامحرم عورت سامنے سے آ رہی ہے تو اللہ کا خیال اتنا ہے کہ وہ نظر نہ اٹھ سکے. اور کبھی کبھی اس میں ہو سکتا ہے کہ پوز ہو گیا, کہ اللہ کا خیال تھا پوز ہو گیا پھر خیال آ گیا. یعنی اتنا ہو کہ پوز اگر ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال آ جائے, اور خیال آتے ہی نگاہ نگجی کر لے اور استغفار بڑھے. اب ہم تو دو گھنٹے تک فلم دیکھتے ہیں تو دو گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا خیال نہیں آتا, تو کہاں ہے اللہ کی یاد؟ کہاں ہے وہ اللہ کی یاد؟ کہاں ہے؟ قرآن ایک سپارے کی تلاوت کرتے ہیں, صبح و شام 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں, 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں. یہ سارا ذکر ہے, زبانی ذکر. لیکن اس زبانی ذکر سے دل دماغ کا ذکر وجود میں نہیں آیا, سالہ سال سے پڑھ رہے ہیں. تو دل دماغ کا ذکر وجود میں نہیں آیا, اسی وجہ سے راستے میں چلتے چلتے بد نظری ہو رہی ہے. علم و ذکر کا یہ معنی ہے. علم کا یہ معنی نہیں ہے کہ کبھی کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھ جایا کرو. علم کا یہ معنی نہیں. ذکر کا یہ معنی نہیں ہے کہ تسبیح پڑھ لیا کرو. یہ تسبیح جو ہے, یہ مشق ہے, وہ وہاں تک پہنچاتی ہے. یہ علماء کی مجلسوں میں اس طرح بیٹھ جانے سے علم میں اضافہ ضرور ہوتا ہے, لیکن نہیں, باضابطہ سیکھو میری نماز صحیح ہے یا نہیں, میری زکات ٹھیک ہے یا نہیں, بچوں کی تربیت میرے ذمے فرض ہے, میں کیسے بچوں کی تربیت کروں, اللہ کے حقوق کیا ہے, بندوں کے حقوق کیا ہے, غلطی ہو جائے معافی کا طریقہ کیا ہے, توبہ کا طریقہ کیا ہے, میراث ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوا میراث میں کیا کرنا ہے, شادی کے موقع پر بہت ساری چیزیں ہیں, معاملات, معاشرت, حسن اخلاق, عبادات. علم اتنا ہو جائے کہ ہماری زندگی میں ضرورت جس چیز کی بھی پیش آئے تو ہم فیصلہ کر سکیں, روزمرہ کی جو چیزیں ہیں. اور ذکر اتنا بڑھ جائے کہ اللہ کا بڑھائی کے ساتھ استحضار اتنا رہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کر سکے. اور اس کے لیے دو انسٹیٹیوشن اللہ نے بنائے ہیں, ایک تعلیم و تعلم کا اور دوسرا اصلاح و تزکیہ کا. تعلیم و تعلم والے انسٹیٹیوشن سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا, اور اصلاح و تزکیہ کے انسٹیٹیوشن سے ہمارا ربط اللہ سے بڑھے گا اور اللہ کی یاد دل میں پیوست ہوگی. یہ دو چیزیں کسی کو حاصل ہو جائے اسے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں, وہ دین پر چلے گا, وہ دین پر چلے گا. اس سے کہ علم بھی آ گیا, یعنی راستہ بھی اس کے سامنے ہے, اور ذکر کی روشنی بھی اسے مل گئی, اب منزل تک پہنچے گا. اور یہ چیز جب حاصل ہو گئی تو اب امر بالمعروف اور نہیں یعنی منکر بھی کرے گا, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ضروری ہے میرے لیے. یعنی یہ دو چیزیں اگر آ گئی تو اس کو سارے تقاضے معلوم ہو جائیں گے دین کے, کہ امت کا میرے اوپر کیا تقاضا ہے, میری فیملی کا کیا تقاضا ہے, میرے پڑوسیوں کا کیا تقاضا ہے, میرے شاگردوں کا کیا تقاضا ہے, میری نوکری کا کیا تقاضا ہے. شریع اعتبار سے سب سمجھے گا وہ, اس لیے کہ بقدر ضرورت علم بھی ہے اور روشنی بھی ہے, دھندلی کوئی چیز نہیں رہے گی. اور یہ جو دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے تیسرا, تین شعبے ہیں ہمارے اہل حق کے, دعوت و تبلیغ کا شعبہ. تو دعوت و تبلیغ کے شعبے کا مقصد یہ ہے کہ ملاقاتیں کر کر کے لوگوں میں دین کی فکر پیدا کرو, ملاقاتیں کر کر کے لوگوں میں دین کی فکر پیدا کرو, آخرت کی فکر پیدا کرو, لوگوں میں یہ فکر پیدا کرو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اور آخرت کی زندگی بنے گی دین پر چلنے سے. بس یہ کام ہے دعوت و تبلیغ کا. اجتماعات میں گشت کر کے لوگوں کو جمع کر کے گھر گھر جا کر, بستی بستی جا کر, ملک ملک جا کر, شہر شہر جا کر, جہاں کہیں کوئی مل جائے. اور یہ موقوف ہے صرف 40 دن, 4 مہینے تک نہیں, اپنی زندگی ایسی بنا لو کہ جہاں کہیں کوئی مل جائے تو کیا کرو اس کو, اس کے دل میں دین کی فکر پیدا کرو, اس کو یہ کہو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی بنے گی دین پر آنے سے. جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دین پر آنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے اور تزکیہ کی ضرورت ہے. وہ خود علماء سے تعلیم حاصل کرے گا اور خود کسی شیخ کو تلاش کر کے اپنا تزکیہ کرائے گا اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اسی لیے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے اکابرین دیوبند میں سے, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت و تبلیغ میں تشویق ہے, یعنی دعوت و تبلیغ میں شوق پیدا کیا جاتا ہے آخرت کا, اور مدارس میں تعلیم ہے, اور خانقاہوں میں تکمیل ہے. تعلیم کے بعد خانقاہوں میں تزکیہ ہوتا ہے, اور تزکیہ کے ذریعے آدمی کو پوری روشنی ملتی ہے اور وہ آگے چلتا ہے. اور یہ اکابر کے ملفوظات میں یہ چیزیں ہیں. ہمارے اکابرین دیوبند, جس میں تبلیغی اکابر بھی آ گئے, اس لیے کہ تبلیغ اکابری ہمارے اکابرین دیوبند یہ پورا ایک ہے, اس کو اس میں فرق مت کرو. بعض اکابر سے اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی لائن کا کام لیا, بعض اکابر سے تزکیہ کی لائن کا کام لیا, بعض اکابر سے دعوت و تبلیغ کی لائن کا کام کیا. یہ تین الگ الگ گروپس نہیں ہیں, یہ ایک گروپ کے تین ڈپارٹمنٹس ہیں. ان میں تفریق مت کرو. یہ تفریق جو ہے شیطانی کام ہے, یہ تفریق شیطانی کام ہے کہ یہ ہمارے اور یہ ہمارے نہیں. نہیں, جو تعلیم میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے, جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے, اور جو تزکیہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے. ہاسپٹل میں ایک ہی ڈاکٹر سارے کام تو نہیں کرتا. کوئی آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی کان کا اسپیشلسٹ ہے, ENT والے ہیں, کوئی گردے کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی لیور کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی کینسر کا اسپیشلسٹ ہے. تو کینسر والا ڈپارٹمنٹ ENT والوں کو پرایا نہیں سمجھتا, وہ ایسا سمجھتا کہ ہمارے ہی ہیں, ہم سب مل کر کے ایک باڈی کا خیال رکھتے ہیں. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے تیار ہوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تیار ہوئی حضرت گنگوہی, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے تیار ہوئی مولانا خلیل احمد سہارنپوری, اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے تیار ہوئی حضرت شیخ, اور اس وقت ہمارے زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے یہ تزکیہ کا شعبہ بہت زندہ ہوا, اور آج بھی ان کی تعلیمات سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تیار ہوئی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی, یعنی تعلیم کا شعبہ, اور پوری دنیا میں دارالعلوموں کا جال بچھ گیا, جال بچھ گیا. یہ تو ہم اصل میں اس پر کبھی غور نہیں کرتے, پوری دنیا میں دارالعلوم کتنے ہیں, کیا کنٹریبیوشن ہے ان دارالعلوموں کا. پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں اہل حق کی, ان میں امامت کون کرا رہا ہے؟ دارالعلوم کی پیداوار مصلے کے اوپر. پھر تمام مساجد کے اندر مکاتب ہوتے ہیں, کسی میں 5 مدرس, کسی میں 10 مدرس, کسی میں 20 مدرس, کسی میں 25 مدرس. اب ان کو آپ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاؤ, کتنے ہزار مدرسین جو پڑھا رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, بلکہ لاکھوں کی تعداد میں. چھوٹے دیہات میں بھی آپ چلے جاؤ تو وہاں کوئی حفیظ یا کوئی مولوی بیٹھ کر پڑھا رہا ہوگا, بھائی تم نے کہاں پڑھا ہے؟ تو کہ مدرسے میں پڑھا ہے. ایز اے ہول جب آپ مدارس کی خدمت کو لیتے ہیں تو پوری دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, ایز اے ہول مدارس کی خدمت کو آپ لیتے ہیں. پھر بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا مدرسے اور مسجد سے تعلق نہیں, وہ فتاوا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں آدمی فتاوا لکھ رہے ہیں روزانہ, فتاوا بتلا رہے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو درس و تدریس میں لگے ہوئے, یعنی حدیثیں پڑھا رہے ہیں, تفسیریں پڑھا رہے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں کرتے, تصنیف و تالیف. کتنی کتابیں وجود میں آ گئی, کتنی کتابیں وجود میں آئی, اور دنیا میں دین کا جو بھی نقشہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ مدارس کی برکت. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں نہ پڑھے ہوتے تو شاید اس کام کو وجود نہ دے سکتے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر مدرسے میں نہ پڑھے ہوتے تو فضائل عمل نہ لکھ سکتے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں نہ پڑھے ہوتے تو بہشتی زیور وجود میں نہ آتی جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں نہ پڑھے ہوتے تو معرف القرآن وجود میں نہ آتی جس سے اردو دا طبقہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے. اب گنتے چلے جاؤ, دیکھتے چلے جاؤ. دو شعبے ہو گئے, تزکیہ کا شعبہ حضرت حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکات, اللہ نے ان سے یہ کام لیا. ادھر مدارس کا شعبہ, مدارس کے اندر حدیث. تو حجی صاحب رحمۃ اللہ نے تیار کیا حضرت گنگوہی کو, بڑے بہت بڑے محدث بنے. حضرت گنگوہی نے تیار کیا مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو, بہت بڑے محدث بنے. اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے تیار کیا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, بہت بڑے محدث بنے. پوری دنیا میں چرچا حدیث کا اس سلسلے کی وجہ سے. اور دعوت و تبلیغ کا شعبہ, حجی صاحب نے تیار کیا حضرت گنگوہی کو, حضرت گنگوہی نے تیار کیا مولانا خلیل احمد کو, اور حضرت گنگوہی نے مولانا خلیل احمد نے تیار کیا مولانا الیاس صاحب کو. یہ مولانا الیاس صاحب مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلیفہ ہے اور ان کی تربیت یافتہ ہے. اصل تو بات ذرا طویل ہو گئی, میرا تو مقصد صرف اتنا تھا کہ حضرت حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے اور ان کے مرید تھے حضرت مولانا عصمت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اور بات کہاں سے چلی تھی؟ بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ دنیا جو ہے وہ کثافت والی جگہ ہے, تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر کثافت آ جاتی ہے, تو نقشہ دھندلا سا ہو جاتا ہے, کلیئر نہیں نظر آتا, کلیئر نظر نہیں آتا. اسی وجہ سے ہم جب حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین زور سے کہتے تھے, اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آمین آہستہ سے کہتے تھے, تو ہمیں کلیئر نظر نہیں آتا نقشہ, اس لیے کہ دل ہمارا صاف نہیں ہے. اگر دل ہمارا صاف ہو جاتا تو یہ جکسو پزل بیٹھ جاتا. ایک حدیث میں ہے کہ رفع یدین کرتے تھے, دوسری حدیث میں ہے کہ رفع یدین نہیں کرتے تھے, یہ ہمیں اشکال ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمیں دھندلا سا نظر آتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اس پر سے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پیغام بھیجا کہ بہت دنوں سے تمہاری حالت کا پتہ نہیں چلا ہے, حالت بتلاؤ اپنی باطنی روحانی حالت. تو وہاں سے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بندہ حقیر, اس کی کوئی حالت ہو تو لکھے, لیکن جب حضرت کا حکم ہی ہوا ہے تو میں تحریر کر رہا ہوں, اور پھر اپنی حالت لکھی. یہ جو حالات لکھے انہوں نے اس میں تین پوائنٹ بہت اہم تھے, اس میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے, ایک پوائنٹ کہ قرآن اور حدیث میں مجھے کہیں بھی کانٹرڈکشن نظر نہیں آتا. یہ بتانا تھا مجھے کہ دنیا میل کی جگہ ہے, اس لیے ہمیں دین کا جو نقشہ ہے اس میں دھندلا نقشہ نظر آتا ہے, تو صحیح طرح سمجھ میں نہیں آ پاتا. اور دل جب صاف ہو جاتا ہے تو نقشہ ایسا فٹ ہو جاتا ہے کہ پورا دین اس کے پرسپیکٹو میں نظر آتا ہے, اور بالکل اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عالم ارواح میں کسی قسم کی کثافت نہیں, تو وہاں پورا صحیح پرسپیکٹو میں سب کچھ نظر آتا ہے. تو جب اللہ نے ہم سب کو پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے, تو نبی سے لے کر چھوٹے بچے تک سب نے کیا کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں, اس لیے کہ وہاں کوئی کثافت تھی نہیں, کلیئر سب کو نظر آیا میں تمہارا رب ہوں. کہا کہ کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب. ابو جہل نے بھی یہ کہا, اور ابو لہب نے بھی کہا, اور فرعون نے بھی کہا, سب نے وہاں یہ کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ دنیا کثافت کی جگہ ہے, یہاں آنے کے بعد جو ہے دل گندا ہو جاتا ہے. اب جب دل گندا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جب دھندلا سا نقشہ, دھندلا تو اتنا زیادہ دھندلا ابھی نہیں ہوا ہے, مگر کچھ نہ کچھ گناہوں کی وجہ سے دھندلا پن آ گیا, تو پہلے درجے کے گناہوں کا ارتکاب کرے گا. اور پہلے درجے کے گناہ کیا ہے؟ پہلے درجے کے گناہ وہ ہے جن کا تعلق خواہشات سے ہے. زنا کرے گا، شراب پیے گا، فلم دیکھے گا، میوزک سنے گا، کسی کی غیبت کرے گا، کسی کی مذاق اڑائے گا جس میں اس کی طبیعت کو مزہ آتا ہے. اگر نقشہ بالکل کلیئر ہوتا تو ان گناہوں کو سے نفرت ہوتی، لیکن دھندلا ہو گیا. ان گناہوں میں رہنے کی وجہ سے اور زیادہ دھندلا ہو جاتا ہے پکچر. تو دھندلا ہو جاتا ہے تو اب اوپر کے درجے میں آتا ہے، اور اب یہ جاہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. میں بڑا، میں سب سے بڑا، باقی سب چھوٹے. میری تقریر جیسے کسی کی تقریر نہیں، میرے کپڑے جیسے کسی کے کپڑے نہیں، میری کار جیسے کسی کی کار نہیں، میری کار جیسے کسی کی کار ہونی بھی نہیں چاہیے، میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسرے درجے پر اب آ گیا. وہ گناہ تو ہو ہی رہے ہیں نیچے والے، اب یہ دوسرے درجے پر آ گیا. اور اگر یہ دوسرے درجے پر آیا اور نیچے کے گناہ چھوٹ بھی گئے تو کوئی حرج نہیں، اس سے کہ اوپر والے درجے میں ہے، شیطان خوش ہے اس سے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوپر والے درجے میں شیطان لے آتا ہے اور نیچے والے گناہ چھوڑا کر اسے یہ تاثر دلاتا ہے کہ تو دیندار ہو گیا ہے، حالانکہ یہ اوپر والے طبقے میں چلا گیا ہے. میں نمازی، میں خانقاہ ہی، میں اپنی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہوں، یہ اس کی، میں تبلیغی، میں اللہ کے راستے میں بہت وقت دیتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہوں، یہ میں آ جاتی ہے، یہ دوسرے درجے کی چیز. اور چونکہ کثافت ہے اس لیے اسے خود کو احساس نہیں ہوتا کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں. غور سے سنیے اس کو. اور یہ گندگی جب بڑھتے 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 بالکل نقشہ دھندلا ہو جاتا ہے تو پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور اس تیسرے مرحلے میں نظریات اس کے ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ دائرے استم سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے پتا نہیں چلتا. دنیا میں ہے کہ نہیں ایسے بہت سارے ہیں جو ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، ریڈیو پہ بھی آتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، آئی ایم مسلم، آئی ایم اے پراؤڈ مسلم، ایسا کہتے ہیں وہ، اور باتیں کرتے ہیں مرتدوں والی. تو دیکھو، ایک طرف وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف نقشہ اتنا اب دھندلا ہو گیا کہ ان کو صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں رہی. لیکن اب بھی ان لوگوں کے لیے ہدایت کی راہ موجود ہے، لیکن اسی میں لگے رہے تو پھر آگے جا کر کے اتنا سیاہ ہو جائے گا نقشہ ان کے اور ہدایت کے درمیان، اتنا میل آ جائے گا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے کہ بس اب انہوں نے حد کر دی. یہ کثافت جو دور ہوتی ہے، یہ کثافت یہ تزکیہ سے دور ہوتی ہے. آدمی جیسا جیسا تزکیہ میں ترقی کرتا ہے اسے دین کا نقشہ یوں اچھی طرح سے سمجھ میں آنے لگتا ہے، ورنہ بہت نیرو رہتا ہے وہ. صحیح غلط میں اس کو تمیز نہیں ہوتی، افضل مفضول میں تمیز نہیں ہوتی. کبھی کبھی وہ بہت چھوٹے سے کام میں اپنا سارا وقت گزارتا ہے، حالانکہ اس وقت اسے دوسرا کوئی افضل کام کرنا چاہیے تھا، ساری صلاحیتیں اس کے پیچھے خرچ کر دیتا ہے، وہ کام رہ جاتا ہے. کبھی کبھی وہ گولیاں کھاتا رہتا ہے اور انجیکشن بھول جاتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ گولیاں بھی بہت ضروری ہیں، انجیکشن بھی بہت ضروری ہے، لیکن گولیاں اگر کبھی چھوٹ گئی تو علاج میں تاخیر ہو جائے گی، اور انجیکشن چھوٹ گیا تو فیٹل ہوگا. لیکن وہ گولیوں پہ لگا ہوا ہے اور انجیکشن کو بھول جاتا ہے. یہ میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں، میں تو آیا تھا کچھ اور کہنے کے لیے، لیکن اللہ تعالی شانہ نے دوسرے رخ پہ مجھے ڈال دیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم وہاں سے آئے، عالم ارواح سے، وہاں معاملہ بالکل کلیئر تھا. اس سے جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم، تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہاں آنے کے بعد جس کا جیسا دھندلاپن زیادہ، وہ اللہ کا منکر ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو جائے گا. دھندلاپن کچھ کم ہوا، ایمان قبول کر لیا، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد سارے گناہوں میں مبتلا. دھندلاپن کچھ کم ہوا، تو جاہ کے امراض سے نجات ملی, اور کم ہوا باہ کے اور خواہش کے امراض سے نجات ملی, اور بالکل وہ پھر کلین ہو گیا. یہ جتنے بھی درجے ہیں یہ اتباع ہوا, اتباع خواہش اور اتباع شہوات کے نقشے ہیں, ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. دیکھو آدمی کسی طرح جبر کر کر کے پانچ وقت کی نماز کو کنٹرول میں لے آیا, کسی طرح جبر کر کے ٹی وی گھر سے نکال دیا, کسی طرح جبر کر کے اس نے موسیقی کو چھوڑ دیا, گانے بجانے کو چھوڑ دیا, کسی طرح جبر کر کے سنت لباس میں آ گیا اور ایک روٹین ہو گئی اس کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورا دیندار ہو گیا ہے. دیندار تو تب کہلائے گا جب یہ جتنے الگ الگ درجات بیان کیے ان درجات میں بالکل صاف ہو جائے. اس کی زندگی جو ہے وہ عبادات والی ہو جائے, معاملات والی ہو جائے, معاشرت والی ہو جائے, حسن اخلاق والی ہو جائے, اس کے دل میں کینہ نہ رہے, اس کے دل میں بغض نہ رہے, اس کے دل میں حسد نہ رہے, اس کے دل میں نفرت نہ رہے, اس کے دل میں مال کی حد سے زیادہ محبت نہ رہے. وہ حق بات کو قبول کر سکتا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو, چاہے طبیعت کے خلاف ہی کیوں نہ پڑ رہا ہو, اپنی سوچ کے خلاف ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو, وہ بات حق کو قبول کر سکے, احترام کر سکے دوسروں کا, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے, اپنا خیال کرنے سے پہلے دوسروں کا خیال کرتا ہو دنیاوی معاملات میں بھی. اب عبادات کی حد تک تو سب کی اصلاح ہو جاتی ہے, ذکر کی حد تک ہو جاتی ہے, تلاوت کی حد تک ہو جاتی ہے, تہجد کی حد تک ہو جاتی ہے, بس دین یہیں جا کر کے رک جاتا ہے. معاملات میں زیرو, معاشرت میں زیرو, اخلاق میں زیرو. بلکہ میرے بھائیوں اگر میں یہ کہوں کہ جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے, یعنی دیندار طبقے سے کون سا طبقہ مراد؟ جو خانقاہوں میں آنے جانے والا دیندار طبقہ, مسجدوں میں آنے جانے والا دیندار طبقہ, دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والا دیندار طبقہ, اور مدارس سے تعلق رکھنے والا دیندار طبقہ. تو مدارس میں تو چونکہ علم پڑھائے جاتے ہیں اس لیے ان کو چھوڑ دیجیے. یہ مدارس والوں کے علاوہ دعوت و تبلیغ کا طبقہ, خانقاہوں والا طبقہ, مسجدوں میں آنے والا طبقہ جو دیندار سمجھا جاتا ہے اور سالہ سال سے دین میں ہے, ان کو اگر آپ یہ پوچھیں کہ عبادات, معاملات, معاشرت اور حسن اخلاق ان کا ڈیفینیشن ذرا سمجھاؤ ہمیں, وہ یہ بھی نہیں کر سکیں گے. وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ معاشرت کسے کہتے ہیں, معاملات کا کیا معنی ہے. جب شرعی ٹرمینالوجی میں آپ معاملات, آپ ذرا دو چار مثالیں دے کر کے ہمیں بتلاؤ کہ آپ معاملات معاملات کہہ رہے ہیں کہ معاملات درست ہونے چاہیے, کیا مطلب کیا آپ کا؟ ہماری زندگی میں سے کوئی معاملہ بتاؤ آپ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, وہ نہیں بتا سکے گا. آپ اگر عبادات کی بات کر رہے ہو کہ آپ عبادت عبادت کر رہے ہیں, عبادت کا کیا معنی ہے؟ آپ کہیں گے جیسے نماز, جیسے روزہ, جیسے تلاوت, جیسے ذکر, جیسے حج, جیسے عمرہ. تو اگر کہیں معاملات, آپ معاملات کی بات کر رہے ہیں, کوئی مثال دے کر کے ہمیں بتاؤ, ایسا کوئی معاملہ بتاؤ اور اس میں بتاؤ کہ کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت کی پابندی کرو, وہ نہیں بتا سکے گا. اس کی زندگی میں جو معاملات ہیں وہ بھی نہیں بتا سکے گا. اب بار بار معاشرت کہتے ہیں, کیا ہے معاشرت؟ کیا ہے یہ معاشرت کا جو لفظ ہے, یہ ٹائٹل ہے, اس کے نیچے شریعت مطہرہ کا کیا مقصود ہے؟ کیا معاشرت کسے کہتے ہیں اور معاشرت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم جواب نہیں دے سکیں گے. حسن اخلاق, حسن اخلاق میں تو 99% فیل ہو جائیں گے, اس لیے کہ حسن اخلاق پولائٹنس کو لوگوں نے سمجھا ہے, حالانکہ حسن اخلاق پولائٹنس کا نام نہیں ہے. اخلاق تو دل کی درستگی کا نام ہے. اخلاق اچھے ہوتے ہیں, اخلاق برے, اور اخلاق سے مراد یہ ہمارے ظاہری, ہماری اردو زبان کے جو اخلاق ہے وہ مراد نہیں ہے. اخلاق, مینرز, ایٹیکیٹس, یہ نہیں. شریعی ٹرمینالوجی میں اخلاق جو ہے باطن کی حالتیں ہیں. پرائیڈ اور تکبر یہ برا خلق ہے, اور اس کے مقابلے میں توازو یہ اچھا خلق ہے. تکبر نکل جائے اور توازو آ جائے, یہ اخلاق چاہیے. بخل جو ہے, بخل یہ بھی خلق ہے, اور سخاوت بھی خلق ہے. بخل برا خلق ہے, سخاوت اچھا خلق ہے. یہ بخل نکل جائے, سخاوت آ جائے, یہ جو تزکیہ میں محنت کرائی جاتی ہے وہ یہی کرائی جاتی ہے کہ اخلاق کو درست کیا جائے، اخلاق رذیلہ کو دور کیا جائے اور اخلاق فاضلہ سے دل کو آراستہ کیا جائے، یہ ہے پوری محنت. تزکیہ کے پروسیس میں دو چیزیں آتی ہیں، تزکیہ کا معنی صفائی ستھرائی، صاف ستھرا کرنا، اور صاف ستھرا کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں. اس گھر کو اگر عمدہ بنانا ہو تو سب سے پہلے پرانی کارپیٹ نکالو، پرانا پلاسٹر اکھیڑو، پرانے وال پیپر جو ہے ان کو اکھیڑ کر پھینک دو، سب چیزیں نکال دو. اس پروسیس کا نام ہے تخلیہ، خالی کرنا، گندگی سے گھر کو خالی کرنا. اور اس کے بعد دوسرا پروسیس ہے تحلیہ، اب اسے اڈون کرو اور ڈیکوریٹ کرو، نئی کارپیٹ لاؤ، نیا پلاسٹر لگاؤ، اچھے وال پیپر لگاؤ، پرانا شنڈلیئر پھینک دیا نیا شنڈلیئر لگاؤ، پرانی لائٹیں نکال دی نئی لائٹیں. یہ تحلیہ، تخلیہ اور تحلیہ. جب گھر کا ہو جائے کہ صفائی بھی ہو گئی، نئی چیزیں بھی آ گئی، اب ہم کہیں گے کہ اس گھر کا تزکیہ ہو گیا. دل میں جو بری بری چیزیں ہیں نکالو ان کو، نکالو ان کو، اور اچھی اچھی چیزیں ہیں ان کو لاؤ. اب دیکھو، ایک ہے ظاہری جسم کا تزکیہ اور ایک باطن کا. تو ظاہری جسم کے تزکیے میں تو میں اگر کہوں کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں اس پر پیشاب لگا ہوا ہے، اس کپڑے کو اتارو اور اس کی جگہ پہ دھلا ہوا کپڑا پہنو، یہ تو آپ اکیلے بھی کر لیں گے. اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام تو میں اکیلا بھی کر لوں گا، اس میں شک کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم میں سے سب یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، دل کی حالت پہ غور کیجیے. کسی کے دل میں کسی عورت کی ناجائز محبت ہوگی تو تقاضا یہ ہے کہ اس کو دھو لو، نکالو اس کو، اور آپ بھی اگری کریں گے کہ صحیح بات ہے، اس کو نکالنا چاہیے. تو اکیلے نکال کر دکھاؤ. ایک عورت کی ناجائز محبت جو دل میں ہے اسے اکیلے نکال کر دکھاؤ. دل میں تکبر ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ تکبر نکلنا چاہیے اور توازو آنی چاہیے، تو پھر کر کے دکھاؤ. جب یہ بات مسلم ہے کہ یہ چیزیں نکلنی چاہیے اور وہ چیزیں آنی چاہیے اور خود کر نہیں سکتے، تو پھر نتیجہ بالکل ظاہر ہے، سب کو اس اصول پہ اگری ہو جانا چاہیے کہ اس کے لیے کسی شیخ کی ضرورت ہے جو ہمیں بتلائے گا کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے یہ کام. یہی پیری مریدی ہے. یہ پیری مریدی کا لفظ جو ہے وہ خامخواہ بیچارہ بدنام ہو گیا ہے. یہی پیری مریدی ہے کہ ایک شخص کو استاد بنایا جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے ہمارے اوپر محنت کرتا ہے، ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، اللہ فضل فرماتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دل صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عالم ارواح میں کثافت نہیں تھی، تو اللہ نے جب پوچھا کہ الستو بربکم، تو سب نے کہا، فرعون نے بھی کہا کہ بلا، سب نے، تمام انبیاء اور تمام مسلمان، تمام غیر مسلم، سب نے کہا کہ بلا. اس دنیا میں آنے کے بعد امتحان یہی ہے، امتحان یہی ہے. کیا امتحان ہے؟ کہ عالم ارواح میں کثافت نہیں تھی اور جنت میں بھی کثافت کی اجازت نہیں. عالم ارواح میں کثافت نہیں تھی، جنت میں بھی کثافت کی اجازت نہیں. اس لیے اپنے دل کو کثافت سے بچاؤ اور تزکیہ کر کے مانج کر صاف ستھرا رکھو. اگر تم نے ایسا کیا تو قیامت کے دن سیدھے جنت میں، اس لیے کہ دل تمہارا کثافت سے پاک ہے. تم جنت میں جا کر جنت کو گندا نہیں کرو گے. لیکن اگر تم قیامت کے دن اٹھے اور دل تمہارا کثافت سے گندا ہے، تو پھر اس کو مانجنے کے لیے جیسے سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، آگ میں ڈالا جائے گا تم کو. اور آگ میں ڈالے جانے کے بعد جب تمہاری صفائی ہو جائے گی، اس کے بعد نکال کر تم کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور جس نے اپنے دل کو کفر اور شرک اور نفاق سے اتنا گندا کر دیا ہے کہ جہنم کی آگ بھی اسے صاف نہیں کر سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہی میں رہے گا. اس لیے دل جو وہاں سے صاف لے کر آئے ہیں اسے صاف رکھو، صاف رکھو. اس کا تزکیہ کرو. تزکیہ کرنے کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچ کر رہتا ہے, اور اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اس حالت میں دنیا سے جاؤ تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب کرے, جب حساب کتاب کے لیے بلائے تو 70,000 بندے تو ایسے ہوں گے کہ بغیر حساب کے اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ان میں شمار فرمائے, اور پھر اللہ کا فضل شامل حال ہوگا. دو باتیں ہوں گی, یہ جو 70,000 ہے 70,000 جو بغیر حساب کے جائیں گے, سوچو تو صحیح کہ کروڑوں انسانوں میں 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جائیں گے, تو کتنے اونچے درجے کے یہ اولیاء ہوں گے. 70,000 یہ انبیاء مراد نہیں ہے, اس سے امتی مراد ہے. انبیاء تو 1,24,000 ہیں, وہ تو یوں ہی چلے جائیں گے. 70,000 امتیوں میں سے 70,000 یہ کتنے اونچے درجے کے لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے پھر ان کو بلائیں گے 70,000 کو کہ ٹھہر جاؤ, بغیر حساب کے جا رہے ہیں, ٹھہر جاؤ. اور اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئے گی, اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی, اور ان کا اعزاز بھی مقصود ہوگا, ان کو عزت دینا مقصود ہوگا. تو اللہ کہیں گے کہ تم تو جا ہی رہے تھے, اب تم میں سے ہر شخص اور 70,000 کو بغیر حساب کے لے جائے, یہ سفارش کریں گے ہمارے لیے. تو 70,000 ٹائمز ملٹیپلائی بائی 70,000, اتنے لوگ تو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے. تو پہلی جماعت میں تو ہمارا کچھ مشکل ہی لگ رہا ہے, اللہ فضل فرما کر اس میں شامل فرما لیں تو ان کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہوگی, لیکن اللہ میں اس میں کم سے کم یہ دوسرے میں کر دیں سیدھے جنت میں. اور اگر کثافت ہوگی, کثافت تو پھر وہاں دو طریقے ہیں, کہ کوئی خاص بات ہوگی اور اللہ کا فضل ایک دم اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو وہ کثافت وہیں دور ہو جائے گی عرش کے سامنے ہی, اور یہ فضل کے ساتھ جنت میں یوں ہی داخل ہو جائے گا. اور عدل ہوگا اور انصاف, تو اللہ کہیں گے کہ بھئی اتنی دیر تک تو جہنم میں جانا پڑے گا جتنی دیر میں یہ صفائی نہ ہو جائے, پھر ان کو بھیج دیا جائے. تو ایمان کی برکت سے مومن کو جہنم میں جو بھیجا جائے گا وہ عذاب کے لیے نہیں, صفائی کے لیے بھیجا جائے گا. عزت رہے گی ایمان کی وجہ سے کہ صفائی کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اور جب پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ کالے کالے کوئلے ہو چکے ہوں گے جل کر. تو بالکل جب ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کے لیے لایا جائے گا تو جنت کے باہر ایک نہر بہتی ہے, اس کا نام ہے نہر الحیات, حیات زندگی دینے والی نہر, اور بعض روایت میں کہ نہر الحیا برسات والی نہر. تو ان کو اس میں گوتے لگانے کے لیے کہا جائے گا, جہنم سے نکال کر کالے ہوں گے سر سے لے کر پیر تک, پہچانے نہیں جائیں گے, اندر یہ گوتے لگائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اندر گوتے لگائیں گے اور گوتے لگانے کے بعد جب نکلیں گے تو ترو تازہ بارش کے موسم میں نیا نیا اگا ہوا پودا جو کہ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے چمکتا ہے, ویسے یہ چمکدار ہو کر خوبصورت نکلیں گے. اور نکل کر کے پھر ان کو کہا جائے گا کہ اب جنت میں داخل ہو جاؤ. دل صاف رکھا سیدھے جنت میں, دل صاف نہیں رکھا جہنم میں جا کر کے پھر جنت میں. اور ایسا خیال ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائیں گے. ارے اللہ کے بندے, ایک موم بتی کی فلیم میں, اس کی لو میں تو ایک سیکنڈ کے لیے انگلی نہیں رکھ سکتا, تو جہنم میں کئی سالوں تک کیسے رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ تو تب جب ایمان سلامت رہے, وہ کثافت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور اوپر والے درجے میں چلا گیا تو ایمان کے بغیر ہی جائے گا دنیا سے. اب جنت میں اللہ داخل کریں گے تو جنت میں داخل جیسے ہی ہوگا تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, فرشتے ہمیں سلام کریں گے جب ہم جنت میں جائیں گے. پھر ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ اس کے بعد لوگ اللہ کی آواز سنیں گے اور اللہ یہ ارشاد فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ, اے میرے جنتی بندو تم پر میری طرف سے سلام ہو، اللہ سلام کریں گے. اور پھر اللہ جل جلالہ وعم منوالو اپنے بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے، ایک ایک کو پوچھیں گے کہ میرے بندے تو تمنا کر تمنا کر تمنا کر تمنا کر. اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں، اتنے ہزاروں لاکھوں کو الگ الگ کیسے پوچھیں گے؟ یہ طواف میں ہزاروں آدمی اس سے مانگتے ہیں، وہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں. ایک مرتبہ میں حرم شریف کے بالکل اوپر والے فلور پر گیا اپنے دوستوں کے ساتھ، میں نے کہا اوپر سے ذرا منظر دیکھتے ہیں، اور تماشے کے طور پر نا عبرت کی نگاہ سے تو اوپر سے دیکھ رہا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ یہ کتنے افراد ہیں جو اس وقت طواف میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ کتنی زبانیں بولتے ہوں گے. کوئی گجرات سے آیا ہے تو پتہ نہیں گجراتی کے بھی کتنے ایکسنٹ ہیں اور کتنے ڈائلیکٹس ہیں، کوئی پنجاب سے آیا ہے تو پتہ نہیں پنجابی کتنی قسم کی ہوگی، کوئی افریقہ سے آیا ہے تو افریقہ کے الگ الگ ملکوں کی زبانیں، پھر ان الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ٹرائبز کی زبانیں. یہ الگ الگ زبانوں میں الگ الگ چیزیں اتنے لوگ مانگ رہے ہیں، مگر وہ اتنا قدرت والا ہے کہ سب کی اسی طرح سنتا ہے جیسے ہم ایک کی سنتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر، اور سب کی پھر ضرورتیں پوری کرتا ہے. ایک ایک سے پوچھیں گے، تمنا علیہ، تمنا کر میرے سامنے، تمنا کر، اس لیے کہ تو نے دنیا میں اپنی ساری تمناؤں کا میری وجہ سے خون کیا تھا، اس لیے میرے سامنے آج اپنی تمنا کا اظہار کر، کیا چاہتا ہے تو، مانگ کیا مانگتا ہے. بندہ تمنا کرے گا تمنا کرے گا تمنا کرے گا، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. اللہ کہیں گے کہ تمنا کرے، اور بول اور بول اور بول اور بول، تھک جائے گا بندہ، تھک جائے گا. مانگ مانگ کر تھکے گا، لیکن وہ دیتے نہیں تھکے گا. اور جب وہ کہے گا کہ اب تو کچھ ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالی شانہ اس نے جو کچھ مانگا ہے اسے بڑھا چڑھا کر دیں گے، اور پھر سب کو جمع کریں گے، اور سب کو جمع کر کے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائیں گے، بہت بڑی خوشخبری. اس خوشخبری کو سننے سے پہلے بطور مثال کے، تاکہ یہ خوشخبری سمجھ میں آئے، کہ ایک مرید ہے اسے اپنے شیخ سے بہت زیادہ محبت، بہت تعلق، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میرے شیخ کے واسطے سے ملا ہے، دیا اللہ نے ہے لیکن سبب میرے شیخ کو بنایا ہے، اور آگے بھی مجھے جتنا جو کچھ لینا ہے مجھے ان سے لینا ہے، ان سے سیکھنا ہے، ان سے فیض لینا ہے. یہ ناراض نہ ہو کبھی، یہ ناراض ہو گئے، ان کا دل ٹوٹ گیا، ان کا دل مجھ سے اٹھ گیا، میری توجہ ہٹ گئی، مجھ سے میرا نقصان ہوگا، ایک مثال دے رہا ہوں. اور وہ شیخ اگر مرید سے یہ کہہ دے کہ تم نے مجھے اتنا خوش کیا ہے اور اس طرح تم میرے فرما بردار شاگرد ہو کر کے رہے اور سیکھنے میں اتنی محنت کی ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد تمہاری بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ مرید کتنا خوش ہوگا. اسی طرح ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے، جسے یہ پتا ہے کہ مجھے جو کچھ علم مل رہا ہے ان سے مل رہا ہے، ان سے ملا ہے مل رہا ہے، ان سے میرا تعلق بہت اہم ہے، ان کی توجہ، چاہے دینی مدرسہ ہو چاہے کوئی یونیورسٹی ہو، ایک شخص پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا جو سپروائزر ہے یہ اگر مجھ سے ناراض ہو گیا، اس کی توجہ ہٹ گئی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. یہ راضی رہے، خوش رہے، اور وہ یہ کہہ دے کہ تم فکر مت کرو، تم بڑی سے بڑی غلطی بھی کرو گے میں آج تم سے وعدہ کرنے میں ناراض ہوں. کتنا خوش ہوگا وہ بیٹا جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ ہر وقت ڈرا رہتا ہے کہ میرے والد نے مجھے اتنی محبت سے پالا، ایسی میری محنت سے پرورش کی، میرے پیچھے سب کچھ قربان کیا میرے والد نے میری راحت کی خاطر، بس میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ میرے ابا کو کبھی تکلیف نہ پہنچے، مجھ سے ناراض نہ ہو میرے ابا، ٹھیس نہ پہنچے. اور ابا یہ کہہ دے کہ بیٹا تم بہت زیادہ ٹینشن مت لو، تم سے کوئی غلطی بھی ہو جائے گی نا، میں کبھی تم سے ناراض ہونے والا نہیں ہوں، اتنا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. پھولے نہیں سمائے گا. اللہ تعالی شانہ جن کے بارے میں ہم دنیا میں ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ڈرتے رہو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. جنت میں ہمیں داخل کرنے کے بعد اللہ یہ اعلان فرمائیں گے سب جنتیوں کو, اے جنتیوں سنو, احل علیکم رضوانی, میں اپنی رضا مندی کو تم پر نچھاور کرتا ہوں, فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا, کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا, من مانی کرو جنت میں. کیا کتنا لطف آئے گا, سوچو تو صحیح, ابھی اتنا لطف آتا ہے تصورات کی دنیا میں, اس وقت کتنا لطف آئے گا. اور پھر اللہ جل جلالہ وعمن والہ جو خاص نعمت ہوگی اس کے لیے ہم لوگوں کو جمع کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی مانگو مجھ سے, ہل تریدون شیئن ازیدکم, کیا تم زائد نعمت چاہتے ہو, میں کوئی کچھ اضافہ کروں تمہاری نعمتوں میں, اب اتنا کچھ ہو چکا ہے اب کیا اضافہ. تو جنتی کہیں گے کہ علم تبید وجوہنا, یا ربنا, اے ہمارے رب, کہ آپ نے ہمارے چہروں کو چودھویں رات کی چاند کی طرح منور نہیں کر دیا ہے. علم تدخلنا الجنہ, کہ آپ نے ہمیں اتنی بڑی جنت نہیں دی ہے. علم تنجنا من النار, کہ آپ نے ہمیں جہنم سے نہیں نجات دے دی, کیا آپ نے یہ نہیں کیا, کیا آپ نے یہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں, ابھی ایک نعمت اور باقی ہے جو ساری نعمتوں کی سردار, ساری نعمتوں کی سردار. فیکشف الحجاب, اور ہمارے اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہوگا اللہ اس پردے کو ہٹا لیں گے, اور ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دنیا میں ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے, ماں باپ ہے, استاد ہے, شیخ ہے, تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دیکھتے رہیں ان سے, جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مڑ کے بھی ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ, اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور بعض علماء نے تحقیق یہ لکھی ہے, حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں, حدیث میں تو یہ مضمون ہے کہ جنتیوں کو جتنی بھی نعمتیں دی جائیں گی ان نعمتوں میں سب سے بڑھیا نعمت یہ ہوگی, یعنی باقی نعمتوں میں اتنی لذت نہیں ہوگی جتنی اس میں. اس لیے جو مقربین ہوں گے, مقربین, ان کی زیارت کی مقدار بھی زیادہ ہوگی, زیارت کی مقدار زیادہ ہوگی. اور بعض حضرات نے یہ تحقیق لکھی ہے کہ ہوگا یہ کہ یہ مقدار بڑھتی جائے گی, اور فرض کر لیجئے کہ جنت میں 10 طبقے ہوں گے تو وہ اوپر والا طبقہ جو روزانہ مثلاً 5 گھنٹے زیارت کر لیا کرتا تھا, اور نیچے والا طبقہ ہفتے میں ایک مرتبہ, تو یہ اوپر والا ہے اس کی مقدار بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, اور جب زیارت کی مقدار بڑھے گی تو دوسری نعمتوں کی مقدار کم ہوتی چلی جائے گی. لیکن اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, اس لیے کہ سب سے زیادہ لذیذ وہ ہے. تو بڑھتے بڑھتے یہ اوپر والے طبقے پر ایک وقت ایسا آئے گا صدیاں گزر جانے کے بعد کہ ساری نعمتوں سے فارغ ہو جائیں گے, ان کا ایک ہی کام ہوگا, اللہ کو دیکھتے رہیں گے. بڑھتے 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 یہ جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں, صدیاں گزر جانے کے بعد ان کا بھی یہی حال ہو جائے گا. اس لیے کہ اضافہ تو سب کی نعمتوں میں ہو رہا ہے نا, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جنت کے جتنے طبقے ہیں اوپر سے نیچے والے, ساری نعمتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی, سب کا ایک ہی کام ہوگا کہ اللہ ہی کو دیکھتے رہیں گے ابد الآباد تک. لازوال نعمت, لازوال زمانے تک اللہ کو دیکھتے رہیں گے, بس اور مزے لیتے رہیں گے اللہ کا دیدار کر کے. بس میرے بھائیو, اس کے لیے تھوڑی محنت ہے, تھوڑی محنت ہے. دین پر آ جاؤ, دین پر, پورے دین پر آ جاؤ, اور پورے دین پر آنے کے لیے علم کی محنت کرو, اور پورے دین پر آنے کے لیے تزکیہ کی محنت کرو. یہ دو چیزیں اگر ہو گئی تو پورے دین پر آؤ گے. خود بھی آؤ, دوسروں کو بھی اس کی طرف لاؤ, دوسروں کو بھی متوجہ کرو کہ ہماری آخرت کی کامیابی, ہماری حشر کے دن کی کامیابی, ہماری قبر کی کامیابی, ہمارے موت کے وقت کی کامیابی, ہماری اس دنیا کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. دین میں آ جاؤ. دین پر آ گئے تو سارے مسائل حل, دین پر نہیں آئے تو کوئی مسئلہ حل نہیں. جو مسئلہ حل نظر آتا ہے اس میں بھی آگے جا کر کے پھڈا پڑے گا. اس سے بڑی مصیبت میں پڑو گے. اور اس کے لیے دین پر چلنا, دین پر چلنے کے لیے راستہ چاہیے اور راستے پر چلنے کے لیے لائٹ چاہیے. راستہ جو ہے وہ تعلیم سے ملے گا, علم سے ملے گا, اور وہ علماء کے پاس جانا پڑے گا. اور لائٹ ملے گی تزکیہ سے, اس لیے کہ جب تک دھندلا رہے گا وہاں تک کلیئر نہیں. صاف ہو جائے گا تو لائٹ ملے گی, روشن ہو جائے گا, صاف ستھرا ہو جائے گا. اب جب لائٹ ملے گی مشائخ سے, تزکیہ, اپنے مشائخ کے پاس جاؤ, بیعت ہو جاؤ, اپنی اصلاح کراؤ, صحیح العقیدہ, متبع شریعت, شیخ کو تلاش کرو, ہم مزاج ہو, کمپیٹیبل ہو, جو محنت کرتا ہو اس لائن کی. یہ نہیں کہ صرف بیعت ہو گئی اور پھر چھٹی, نہیں, جو اس لائن کی محنت بھی کرتا ہو اور تزکیہ کی فکر کرتا ہو آپ کی, اس کے ذریعے انشاءاللہ دین پر آؤ گے. دین پر آ جائیں گے تو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ ہو ان گزارشات کو سمجھنے کی بھی توفیق دے, اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار یہاں بھی دین کی نسبت پہ جمع فرمائے. آپ لوگ جہاں کہیں رہتے ہیں وہاں بھی دین کی نسبت پر جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو دین کی نسبت پر جمع فرمائے. حرمین شریفین میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس کی رضا کی خاطر جمع فرمائے. اور بالآخر آج جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی رفاقت میں جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرمائے. اللہ جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت فرمائے, جو جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے, جو زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شانہ وہ سچی پکی توبہ کی توفیق دے. اس رمضان المبارک کو زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے, پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے, پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم, بلکہ امت اجابت, امت دعوت دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ شانہ فضل فرمائے. مسلمانوں کے اوپر, غیر مسلموں کے اوپر اللہ فضل نچھاور فرمائے, رحمتیں برسائیں, برکتیں برسائیں. اللہ تعالیٰ خوف اور دہشت گردی اور ظلم کی فضا کو دنیا سے ختم فرمائے, اور امن کو عام فرمائے, سلامتی کو عام فرمائے, پیس کو عام فرمائے, شانتی کو عام فرمائے, رحمتوں کو عام فرمائے, برکتوں کو عام فرمائے. ہمارے اس ملک میں بھی اللہ تعالیٰ بہت استحکام نصیب فرمائے, ممالک اسلامیہ میں بھی اللہ استحکام نصیب فرمائے, ہمارے اس ملک میں بھی, ممالک اسلامیہ میں بھی, اور پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں, اللہ تعالیٰ ہمدرد, خیر خواہ حکمران نصیب فرمائے, جو انسانوں کی, مسلموں کی, غیر مسلموں کی, سب کی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ خدمت کریں. اور اللہ تعالیٰ شان رہو ہم سب کو دین پر چلائے اور ہمیں دوسروں کے بھی دین پر آنے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. توبہ کر لیجئے اور عزم کر لیجئے کہ اب سے اس کو مقصد بنانا ہے زندگی کا, دین کو زندگی میں لانا, اور اس کے لیے جو دو کی پوائنٹس ہیں, تعلیم اور تزکیہ, اس کی فکر کرنی ہے. اس کے لیے خوب دعا کریں, توبہ کریں, اللہ سے مدد مانگیں, اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. لا إله إلا الله, نستغفر الله, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم عاتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مغفورا, وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تردنا خائبين، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم خطا ہی خطا ہیں، مگر تو عطا ہی عطا ہے. اے ارحم الراحمین ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے. ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما. اے ارحم الراحمین تو ان سب چیزوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. الہ العالمین تیری چاہت کے مطابق یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دے. اے ارحم الراحمین تو برائی کو ناپسند کرتا ہے، گناہوں کو ناپسند کرتا ہے، نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے. الہ العالمین ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین تجھے پسند آنے والی چیزوں کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیری ناپسند سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں تو تجھے خوش کرنے والی زندگی نصیب فرما، تجھے خوش کرنے والی موت نصیب فرما. الہ العالمین تجھے خوش کرنے والا ایک ایک لمحہ نصیب فرما، تجھے خوش کرنے والے دوست نصیب فرما، تجھے خوش کرنے والی عبادت نصیب فرما، تجھے خوش کرنے والی معاشرت نصیب فرما، تجھے خوش کرنے والے معاملات نصیب فرما، تجھے خوش کرنے والے حسن اخلاق نصیب فرما، تجھے خوش کرنے والے عقائد نصیب فرما، تجھے خوش کرنے والا رمضان نصیب فرما، تجھے خوش کرنے والی لیلۃ القدر نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ہدایت کو عام فرما دے، ہدایت کو عام فرما دے، دنیا کے کونے کونے تک ہدایت کو پہنچا دے، علم کو پہنچا دے، روحانیت کو پہنچا دے، اصلاح نفس کو پہنچا دے، تزکیہ کو پہنچا دے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، تعلیمات کو پہنچا دے. الہ العالمین اس خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اس خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اس خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما. الہ العالمین یہ تیرے بندے تیری بندیاں بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں، الہ العالمین سب کو قبول فرما لے، سب کو قبول فرما لے، ان کی اس جد و جہد کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما لے. اے ارحم الراحمین آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما، آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما. تیرے بہت سارے بندے یکم رمضان سے اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، الہ العالمین انہیں قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے، ان کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما لے. الہ العالمین بہت سارے تیرے بندے دور دور سے آخری عشرے میں آنے والے ہیں، الہ العالمین ان کے لیے ان کے سفر کو عافیت والا بنا دے، قبولیت والا بنا دے، انوار و برکات والا بنا دے، تزکیہ والا بنا دے، اصلاح والا بنا دے، دینداری والا بنا دے. اے ارحم الراحمین قبولیت والا بنا دے، تیری بارگاہ میں مقبولیت والا بنا دے. اے ارحم الراحمین ہم سب کو صالحیت عطا فرما، صلاحیت عطا فرما، قابلیت عطا فرما، قبولیت عطا فرما. رمضان کے جو ایام گزر گئے ہیں ان میں ٹوٹی پھوٹی جو کوششیں ہوئی ہیں انہیں قبول فرما. الہ العالمین بڑھا چڑھا کے قبول فرما، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور یقیناً بہت ہوئی ہیں، الہ العالمین انہیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. الہ العالمین خطاؤں کا احساس نصیب فرما، الہ العالمین گناہوں کا احساس نصیب فرما، لایعنی اور الہ العالمین تضییع اوقات کا احساس نصیب فرما، سستی غفلت کا احساس نصیب فرما. الہ العالمین دین کی سمجھ کی کمی کا احساس نصیب فرما. الہ العالمین اپنی کوتاہی کا احساس نصیب فرما. الہ العالمین ہم تو تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. الہ العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، پورے دین کی سمجھ عطا فرما، پورے دین کی سمجھ عطا فرما. الہ العالمین کج فہمی سے بچا لے، الہ العالمین کج فہمی سے بچا لے، غلط فہمی سے بچا لے. اے ارحم الراحمین کم فہمی سے بچا لے. اے ارحم الراحمین علم میں عمل میں ہم سب کو برکت عطا فرما، ہماری نسلوں کو برکت عطا فرما. اے ارحم الراحمین پوری دنیا میں دین کی جس جس لائن سے خدمتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما. اے ارحم الراحمین سب کو آپس میں شیر و شکر بنا کر ایک دوسرے کا معاون بنا دے. اے ارحم الراحمین آپ کے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا، نہیں مانگ سکے، ذہن میں نہیں آیا، لیکن الہ العالمین تو جانتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، وہ بھی ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کو دنیاوی اخروی خیر اور خوشی نصیب فرما، دنیاوی اخروی شر سے، برائی سے محفوظ فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک.